أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. سورہ واقعہ کی گزشتہ آیات کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے دلائل بیان فرمائے اور اس کا انداز یہ تھا کہ پہلے انسان ہی سے سوال کیا کہ بھلا بتاؤ کہ تم خالق ہو یا ہم خالق ہیں، ہم اگانے والے ہیں یا تم اگانے والے ہو، پانی ہم برسانے والے ہیں یا تم برسانے والے ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی دلائل کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب سب چیزوں کا خالق اللہ ہے تو اسی کی پاکی یعنی اپنے رب کی پاکی بیان کرنا چاہیے جو سب سے بڑا ہے. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 80 تک ہیں. ترجمہ اس کا یوں ہے، فلا اقسم، سو میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، تاروں کے ڈوبنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو، عظیم، بڑی قسم، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ، لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب میں، لا يمسه الا المطهرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، تنزیل، اتارا ہوا ہے، من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے. خلاصہ تفسیر اور دلائل عقلیہ سے بعض یعنی مر کر زندہ ہونے کا امکان ثابت ہونے کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ خود یہ سب چیزیں پیدا کرنے والے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھیں، تو موجود ہونا، کسی چیز کو موجود کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ کسی پہلی والی چیز کو دوبارہ زندہ یا موجود کر دینا. لہذا اس سے مر کر زندہ ہونے کا امکان ثابت ہوا. اس کے بعد قرآن پاک سے جو اس کا وقوع ثابت ہے، اور تم اس قرآن کو نہیں مانتے، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے، یعنی اور قسم اس بات کی کھاتا ہوں کہ یہ قرآن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، بوجہ منزل من اللہ ہونے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے، ایک مکرم قرآن ہے، باعزت قرآن ہے، جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، اور وہ لوح محفوظ ایسی ہے کہ بجز اس کو پاک فرشتوں کے یعنی گناہگاروں سے گناہوں سے بالکل کلیہ پاک ہے، کوئی شیطان وغیرہ ہاتھ نہیں لگانے پاتا. اس کے مضامین پر مطلع ہونا تو دور کی بات ہے، بس وہاں سے یہاں خاص طور پر آنا فرشتے ہی کے ذریعے سے ہے، اور یہی نبوت ہے، اور شیطان اس کو لا ہی نہیں سکتے کہ اس میں احتمال کہانت وغیرہ نجوم کی باتوں سے نبوت میں شبہ ہو. قوله تعالی نزل به الروح الامین، یعنی امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے، اور وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ شیاطین کے ذریعے نہیں آ سکتا. اس سے ثابت ہوا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور اسی میں اشارہ ہے کریم کا کہ یہ بہت ہی باعزت کتاب ہے. اب آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف. سابقہ آیات میں عقلی دلائل سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس دنیاوی تخلیق کے ذریعے دیا گیا تھا. آگے نقلی دلیل ہے, اسی پر حق تعالیٰ کی طرف سے قسم کے ساتھ دی گئی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, لفظ لا قسم کے شروع میں ایک عام محاورہ ہے, جیسے لا واللہ, اور جاہلیت کی قسموں میں لا و ابی کر مشہور ہے. بعض حضرات نے اس حرف کو لا کو زائد قرار دیا ہے, حرف لا کو زائد قرار دیا ہے, اور بعض نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس موقع پر حرف لا مخاطب کے گمان کی نفی کے لیے ہوتا ہے, یعنی لیس کما تقول, یعنی جیسا تم کہتے ہو اور سمجھتے ہو وہ بات نہیں ہے, بلکہ حقیقت وہ ہے جو آگے قسم کھا کر بتلائی جاتی ہے. یعنی پچھلی تمام جھوٹی باتوں کی نفی کرنے کے لیے لفظ لا لایا گیا ہے, اور پھر قسم کے ساتھ آگے وہ بات بیان کی گئی ہے. مواقع موقع کی جمع ہے, جس کے معنی ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا وقت. اس آیت میں ستاروں کی قسم کو غروب کے وقت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے, جیسے سورہ نجم اور سورہ نجم میں بھی والنجم اذا ہوا میں بھی وقت غروب کی قید ہے. اس قید کی حکمت یہ ہے کہ غروب کے وقت ہر ستارے کا عمل اس افق سے انقطاع نظر آتا ہے, یعنی افق پر وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کے آثار کی فنا کا مشاہدہ ہوتا ہے, وہ غائب ہو گیا, جس سے ان کا حادث اور قدرت الہیہ کا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی صبح کی روشنی جب پھیلتی ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. سابقہ آیات میں مواقع النجوم کی قسم کھا کر, یعنی وقت غروب کی ستاروں کے وقت غروب کی قسم کھا کر جو مضمون جواب قسم کا بیان کرنا ہے وہ ان آیات میں مذکور ہے. یعنی قسم کس بات کی کھائی گئی ہے, جس کا حاصل قرآن کریم کا مکرم اور محفوظ ہونا اور مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے یا معاذ اللہ شیاطین کا القاء کیا ہوا کلام ہے. کتاب مکنون, اس کے لفظی معنی چھپی ہوئی مستور کتاب, مراد اس سے لوح محفوظ ہے. یہاں دو مسئلے ہیں. پہلی صورت میں معنی آیت کے یہ ہوتے ہیں, دو قسم کی تفاسیر ہیں. پہلی صورت کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کو سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا. یعنی یہ جو لا یمسہ کی ہا ہے اس کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف جا رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد لوح محفوظ سے ہے اس آیت میں, ایک تفسیر تو یہ ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں مطہرون کی مراد صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کی رسائی لوح محفوظ تک ہو سکے, اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں لفظ مس یعنی چھونا اپنے حقیقی معنی ہاتھ سے چھونے کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا, بلکہ مس کرنے اور چھونے کے مجازی اور لازمی معنی مراد لینے ہوں گے, یعنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے مضامین پر مطلع ہونا. کیونکہ لوح محفوظ کو ہاتھ سے چھونا کسی مخلوق فرشتے وغیرہ کا کام نہیں. بیان القرآن کے مذکور صدر خلاصہ تفسیر میں یہی ترکیب اور مفہوم اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے. دوسرا استعمال اس جملے کی ترکیب نحوی میں, اس سے مراد وہ صحیفہ ہوگا جس میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے, اور لفظ مس اپنے حقیقی معنوں سے چھونے کے مفہوم میں رہے گا. قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے, اور امام مالک نے فرمایا کہ آیت لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر میں جو کچھ میں نے سنا ہے ان سب میں بہتر قول یہ ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جملہ کتاب مکنون کی صفت نہیں, یعنی لوح محفوظ کی صفت نہیں, بلکہ قرآن پاک کی صفت ہے, یعنی کہ جو قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے. قرآن سے مراد وہ صحیفے ہیں جو وحی لانے والے فرشتوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں, وہ صحیفے ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ وہ صحیفے جو وحی لانے والے فرشتوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں کہ مطہرون سے مراد کون لوگ ہیں. صحابہ و تابعین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک مطہرون سے مراد فرشتے ہیں, جو معاصی اور رذائل سے پاک اور معصوم ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ قرآن پاک سے مراد یعنی یہاں جو انہو لا یمسہو کے اندر ہا کی ضمیر ہے اس سے مراد قرآن پاک کا وہ مصحف ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور متحرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو نجاست ظاہری اور معنوی یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہوں. حدث اصغر کے معنی بے وضو ہونے کے ہیں, اس کا ازالہ وضو کرنے سے ہو جاتا ہے. اور حدث اکبر جنابت اور حیض و نفاس کو کہا جاتا ہے جس کی پاکی کے لیے غسل ضروری ہے. یہ تفسیر حضرت عطا, حضرت طاؤس, حضرت سالم رحمہ اللہ اور حضرت محمد طاقر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مصحف قرآن کو چھونا بغیر طہارت کے جائز نہیں. اور طہارت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ ظاہری نجاست سے اس کا ہاتھ پاک ہو اور بے وضو بھی نہ ہو, اور حدث اصغر یعنی حدث اکبر یعنی جنابت بھی نہ ہو. قرطبی نے اسی تفسیر کو اظہر فرمایا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں جو مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا تو اوراق قرآن کو دیکھنا چاہا. ان کی بہن نے یہی آیت پڑھ کر یعنی لا یمسہ الا المطہرون کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ, ان اوراق قرآن کو ان کے ہاتھ میں دینے سے انکار کیا کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر غسل کیا پھر یہ اوراق پڑھے. اس واقعے سے بھی اسی آخری تفسیر کی ترجیح ہوتی ہے کہ یعنی قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لا یمسہ ہا کی ضمیر اس قرآن کی طرف جاتی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے جس میں قرآن پاک درج ہے. ان روایات کو بھی بعض حضرات نے اس آخری تفسیر کے ترجیح کے لیے پیش کیا ہے. بعض حضرات نے بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت کے سلسلے میں اس آیت سے استدلال چھوڑ کر روایات حدیث کو پیش کیا ہے. لہذا امام مالک رحمہ اللہ موطأ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب گرامی نقل فرمایا ہے جو آپ نے حضرت عامر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا, جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے لا یمس القرآن الا طاہر یعنی قرآن کو وہ شخص نہ چھوئے جو طاہر نہ ہو. اور روح المعانی میں یہ روایت مسند عبد الرزاق, ابن ابی داود اور ابن المنذر سے بھی نقل کی ہے. اور طبرانی و ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر یعنی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے بجز اس شخص کے جو پاک ہو. غرض یہ کہ آیت مذکورہ سے بھی لا یمسہ الا المطہرون اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک کو بغیر وضو اور بغیر غسل اگر حاجت ہو غسل کی بغیر غسل کے چھونا جائز نہیں ہے. چند مسائل اس بارے میں ہیں. روایات مذکورہ کی بنا پر جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. جمہور امت تمام صحابہ تابعین تبع تابعین, اور ائمہ اربعہ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ. چار امام فقہ کے اس ائمہ اربعہ سے مراد یہ ہیں. ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت شرط ہے, اس کے خلاف گناہ ہے. ظاہری نجاست سے ہاتھ کا پاک ہونا, باوضو ہونا اور حالت جنابت میں نہ ہونا سب اس میں داخل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید بن زید, حضرت عطا اور زہری اور نخعی رحمہ اللہ اور حتم اور حماد اور امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سب کا یہی مسلک ہے. اوپر جو اختلاف اقوال نقل کیا گئے وہ صرف اس بات میں ہے کہ یہ مسئلہ جو احادیث مذکورہ سے ثابت اور جمہور امت کے نزدیک مسلم ہے, کیا یہ بات قرآن کی آیت مذکورہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں. بعض حضرات نے اس آیت کا مفہوم اور احادیث مذکورہ کا مفہوم ایک ہی قرار دیا ہے, اور اس آیت اور احادیث مذکورہ کے مجموعے سے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو اور جنابت کی حالت میں ہاتھ لگانا جائز نہیں. دوسرے حضرات نے آیت کو استدلال میں پیش کرنے سے بوجہ اختلاف صحابہ احتیاط کی، لیکن احادیث مذکورہ کی بنا پر مسلک سب نے یہی اختیار کیا کہ بے وضو بے طہارت قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اس لیے خلاف مسئلے میں نہیں ہے بلکہ اس کے دلائل میں ہے، یعنی وہ دلائل کہ جو بعض حضرات اس آیت سے اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، بعض حضرات احادیث سے ثابت کرتے ہیں، اس آیت سے اس کو نہیں لیتے۔ تو یہ ایک ایسا اختلاف ہے جس سے حاصل جواب میں کوئی بھی اختلاف نہیں۔ دوسرا مسئلہ قرآن مجید کا غلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہو، وہ بھی بحکم قرآن ہے، ایسا غلاف جو اس کو جس سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکے، تو وہ غلاف کے ساتھ وہ غلاف بھی بحکم قرآن ہے، اس کو بھی بغیر وضو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا باتفاق ائمہ اربعہ ناجائز ہے، یعنی جب تک کہ وہ اس قرآن مجید کے مصحف کے ساتھ سلا ہوا ہے اس کو بھی وہ قرآن کے حکم میں لیا جائے گا اور اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا جائز نہ ہوگا۔ البتہ قرآن مجید کا جزدان جو علیحدہ کپڑے کا ہوتا ہے، اگر اس میں قرآن پاک بند ہے تو اس جزدان کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بلا وضو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، مگر امام مالک و شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے۔ لہذا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو جزدان ہے اس کو جزدان کے ساتھ بھی قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تیسرا مسئلہ، جو کپڑا آدمی نے پہنا ہوا ہے اس کی آستین یا دامن سے قرآن مجید کو بلا وضو چھونا بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو کپڑا ہمارے استعمال میں اس وقت ہم استعمال کیے ہوئے ہیں اس سے بھی اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ البتہ علیحدہ رومال یا چادر سے چھوا جا سکتا ہے، مثلاً قرآن کریم کہیں اٹھا کر رکھنا ہے تو اس کو علیحدہ کوئی دوپٹہ یا رومال ہو جو ہم نے پہنا ہونا ہو، پاک صاف ہو، اس سے پکڑ کر پھر اس کو اٹھا کر رکھا جا سکتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اسی آیت سے بدرجہ اولا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں جب تک غسل نہ کریں، یا کیونکہ مصحف میں لکھے ہوئے حروف اور نقوش کی جب یہ تعظیم واجب ہے تو اصل حروف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کی تعظیم اس سے زیادہ اہم اور واجب ہونی چاہیے۔ اس کو مقتضی تو یہ تھا کہ بے وضو آدمی کو بھی تلاوت قرآن جائز نہ ہو، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث جو مسند احمد میں ہے، اس سے بغیر وضو کے تلاوت قرآن فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے فقہاء کرام نے بلا وضو تلاوت کی اجازت دی ہے۔ یہاں تک کہ معارف و مسائل آج کی آیات سے متعلق ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔